بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. رواه الترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرمایا الا یہ حروف ہے, تنبیہ ہے کہ کان کھول کے سنو. کتنے ہیں حروف تنبیہ؟ یہ تین. کیا اور یہ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ کان کھول کے سنو, کہ یعنی سنو کہ یہ حروف تنبیہ ہے, الا اما ہا, اور یہ کان کھول کے سننا تاکہ صحیح سنے, ورنہ آدمی سنے گا کہ یاما ہا کہہ رہے کہ یہ بیچارے مولوی جو ہے یاما ہا انجن بیچ رہے ہیں, یاما اسکوٹر بیچ رہے. تو کان کھول کے سنو, اچھی طرح سے سنو. الا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الا ہے وہ کتنی قیمتی اور کتنا اونچا ہوگا. ان دنیا ملعونۃ, قول فیصل ہے کہ دنیا جو ہے یہ ملعونہ ہے. دنیا مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت مؤنث آئی کہ یہ ملعون ہے, اس کی کوئی قیمت. اور لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا, کہ اس میں کوئی رحمت نہیں ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ آدمی سمجھے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں. دنیا اس کو کہتے ہیں جو دین سے, آخرت سے, اللہ سے غافل کرے, اس کو کہتے ہیں دنیا. یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر وہ آپ کو دنیا اللہ سے, دین سے, آخرت سے غافل کرے تو وہ ہے دنیا جو ملعون ہے. اور وہ دنیا جس کا نام بھی دنیا ہے لیکن وہ معین ہے دین کے لیے. مثلا آپ نے گاڑی خریدی نماز کو جانے کے لیے, آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو حج کو جانے کے لیے, جماعت میں جانے کو دین کے خاطر, تو وہ ملعون نہیں ہے. اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ بعض نادان صوفیہ دنیا کی ایسے مذمت کرتے ہیں کہ دنیا بالکل بیکار خراب چیز ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں, اور علل اطلاق کہ سب دنیا جو ہے وہ بری چیز ہے. تو فرماتے کہ دنیا کی دو روح, اور کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو, دنیا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اس کی دو روٹی ان کو نہ ملے تو پھر وہ لات مارنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے, وہ لات مارنے کو جائیں گے بےچارے خود گر جائیں گے. تو یعنی ہر چیز دنیا نہیں ہے. اور یہاں اس میں آیا ہے ملعون ما فیہا, سب اس میں ملعون ہے, یعنی جو غیر اللہ کی طرف لے جائے. آپ نے گاڑی خریدی اور اس میں آپ تکبر کرتے ہو, اس کو گناہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو, تو یہ دنیا ہے. آپ نے مثلا سیل فون خریدا اور اچھے کاموں میں, صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہو تو وہ دنیا نہیں. لیکن آپ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہو, گناہ کے کاموں میں, تو وہ دنیا ہے. ایسے ہی ہر چیز جو ہے, ویب سائٹ جو ہے, انٹرنیٹ جو ہے, آپ صحیح اس کو استعمال کرو تو وہ دنیا نہیں ہے. آپ اس کو غلط استعمال کرو اللہ سے غافل ہونے کو اور دین سے دور ہونے کو تو وہ دنیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ملعون ہے, یعنی اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہے. معافیہ الا ذکر اللہ, ہاں, جو اللہ کا یا اللہ کی یاد کے طرف لے جائے. ذکر اللہ سب سے بڑا عمل ہے. کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ دین میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. حدیث پاک میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت علیہ, اسلام کے تمام معاملات جو ہے احکامات بہت ہو گئے, آپ مجھے کوئی ایک کام کا حکم بتائے جو میں نبھا سکوں, کرتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال لسانک رطب بذکر اللہ, کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. تو ذکر اللہ وما والاہ، اور ان تمام چیزیں جو اس کے طرف اس کے معین اور مددگار ہے اور اس کے طرف لے جائے. اور یہاں اللہ کا ذکر عام ہے، نماز بھی اس میں داخل ہے، حج بھی اس میں داخل ہے، تمام احکامات دین اس میں داخل ہے، اور تمام چیزیں جو اس کے طرف لے جائے وہ بھی اس میں داخل ہے. آپ نے دکان شروع کی، آپ دکان پہ جاتے ہو 8 بجے صبح 5 بجے شام تک، یہ پورا دن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں گے اور اس سے آپ کھائیں گے، کسی پر آپ بوجھ نہیں بنو گے، گھر والوں کو کھلاؤ گے، ان کی ضروریات پوری کرو گے، پھر اور بھی ضرورت مند لوگوں، رشتہ داروں میں، آس پاس پڑوسیوں کے اور اللہ کے راستے میں بھی آپ خرچ کرو گے، حج کو بھی آپ جاؤ گے، تو وہ 6-8 گھنٹے جو آپ دکان پہ بیٹھو گے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. لیکن اگر وہی دنیا آپ نے اس کی نیت کی کہ اسے میں کماؤں گا، پھر میں غلط کام کروں گا، غلط جگہوں پر اس کو خرچ کروں گا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ کی نیت ہے کہ اچھے اپنے ضرورت کی چیز کے کاموں میں استعمال کروں گا اور اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ والوں کو بٹھاؤں گا اور دین کے کاموں کے لیے گاڑی استعمال کروں گا، تو یہ آپ کی جنت کی براق بن جائے گی. لیکن اگر آپ کی نیت غلط ہو کہ لوگوں پر فخر کروں گا، حرام کاموں کے لیے استعمال کروں گا، تو وہ دنیا ہے. تو وما والاہ اور وعالم او متعلم، یہ دو خصوصیت کے ساتھ ان کو مستثنا کیا کہ عالم با عمل جو ہے وہ بھی مستثنا ہے، اس پر بھی اللہ کے لعنت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے. اور جو عالم بننے کو سیکھ رہا ہے، متعلم جو ہے، یہ بھی دونوں خصوصی طور پر ذکر اللہ میں یہ بھی داخل ہو گئے تھے. لیکن کیونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، عالم وہ ہے جو سب چیزوں کو سکھاتا ہے، اور عالم ہی وہی جو عالم جو باعمل ہے اور عالم محقق ہے، وہ پوری دنیا علی الاطلاق وہ اس کو ملعون نہیں قرار دے گا. وہ سمجھے گا کہ جو دنیا اللہ سے غافل کرے، آخرت دین سے غافل کرے، وہ ہے ملعون، باقی جو ہے وہ نہیں ہے. اور جو عالم بننے کے لیے آدمی ہوتا ہے متعلم، تو یہ بھی اس سے مستثنا ہے. جی.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانتی دنیا، اگر دنیا ہوتی، دنیا اتنی بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر مچھر کے پر کے ایک مچھر کے ایک پر کے برابر دنیا ہوتی، تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرن منہا شربتن، تو اللہ تعالیٰ کوئی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن چونکہ اس کی قیمت ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، تو یہ اگر اتنا بھی ہوتا تو اتنا بھی نہیں. کتنے مچھر ہیں دنیا میں اور کتنے مچھر آئے آج تک دنیا کی تاریخ میں اور کتنے آئیں گے، ان تمام مچھروں میں ایک مچھر، اس کی قیمت ان تمام مچھروں کے سامنے کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں ارب ہا مچھر ہے دنیا میں، تو ایک مچھر کی کوئی قیمت مچھروں کے سامنے بھی، اور وہ ایک مچھر پورا مچھر بھی نہیں، اس کا ایک پر، اور مچھر کے دو پر نہیں ہوتے، 6 پر ہوتے ہیں. تو ایک پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت ہوتی، دنیا اس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی سوچے ذرا کہ پوری دنیا جو ہے اس کے ساتھ سمندر ہے اور 7 اقلیم کانٹیننٹس ہے، تو یہ 7 سمندر کو نکالو، لوگ عامتاً سمندر میں کوئی نہیں رہتا ہے، اور سمندر پانی جو ہے 2/3 حصہ ہے دنیا کے، تو 1/3 رہ گیا، 1/3 میں 7 اقلیم ہے، 7 کانٹیننٹس. تو ہم جو اس وقت ہے ایک کانٹیننٹ، افریقہ کے کانٹیننٹ میں، تو 1/3 میں سے وہ 6 دوسرے اقلیم کو نکالو، اب کتنا باقی رہ گیا، کتنا چھوٹا، اور یہ تمام مچھروں کا ایک مچھر کا ایک پر کا 2/3 آپ نے نکال دیے، اور پانی، اور پھر چھ اقلیم کو نکال دیے. اب ایک اقلیم رہ گیا افریقہ. افریقہ میں تقریباً 50 سے اوپر ملک ہے. سب ملک کو نکالو, ایک ساؤتھ افریقہ کا ملک باقی رہ گیا. اب وہ ایک مچھر کا ایک پر کا کتنا باقی رہ گیا؟ اور ساؤتھ افریقہ میں 9 صوبے ہیں, پروونسز. 8 صوبوں کو نکال دو, ایک صوبہ. اب مچھر کا ایک پر کا کتنا باقی رہ گیا؟ یہ ایک صوبہ میں کتنے شہر ہے؟ جوہانسبرگ ہے, یہ کروکسڈوب ہے, آزاد بل ہے, پریٹوریا ہے, کتنے؟ سب کو نکالو, صرف ایک آزاد بل کو باقی چھوڑو. آزاد بل میں کتنے رستے ہیں؟ سب کو نکالو, ایک یہ باغ اسٹریٹ کو باقی چھوڑو. باغ اسٹریٹ میں کتنے مکانات ہیں, پلاٹس ہیں؟ سب کو نکالو, ایک یہ پلاٹ مدرسہ کا. اور اس میں پورے پلاٹ میں آپ کتنی جگہ لیتے ہو, تو آپ کی قیمت کیا ہے؟ مچھر کے کروڑوا حصہ بھی نہیں ہوتا. یہ اس کی کوئی قیمت نہیں, اگر آپ ذرا سوچیں. اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اصدق القائلین. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کتنے سچے اور پکے. تو اس کی اگر اس کی اتنی قیمت ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اس کو سمجھنے کے لیے, جیسے کہ صبح کے مکانات صاف ہوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, سب گندگی نکالتے ہیں, سب گندگی کو باہر پھینکتے ہیں, ڈسٹبن میں, ریفیوز بن میں کورا کر کر. اور پھر وہاں جو ہے, اگر کوئی اگر یہ ریفیوز والے نہ اٹھائے تو شکایت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے گندگی ہماری ریفیوز بنس ڈسٹبن آپ نے خالی نہیں کیے. تو اور اگر کوئی آدمی وہاں ڈسٹبن میں سے کوئی چیز اٹھا لے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ گندی چیز ہے. بلکہ اگر آپ کا بچہ ایک سرا ہوا سیب کو وہاں سے اٹھائے اور کھانے لگے, آپ اس کو ٹھپر مارو گے کہ دیکھو یہاں فریج میں, فروٹ ریک میں کتنے اچھے اچھے پھل آپ نے وہاں کورا کرکٹ میں سے لیا. تو یہ دنیا جو ہے یہ کورا کرکٹ ہے. تو اس لیے کافر اس میں سے جتنا استعمال کرے, یہ سب اس پر یہ سب گندگی ہے, کیونکہ اس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے, اللہ کی لعنت اس پر ہے. تو اس لیے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی مسلمان دنیا میں سے لے تو یہ ظالم ہے, یہ کافروں کا حق تھا اور یہ کافروں کے حق میں سے لیتا ہے. مسلمانوں کا حق دنیا کی گندگی نہیں ہے, مسلمانوں کا حق صاف ستھری جنت کی نعمتیں ہیں, اس کو اس کی طرف اس مسلمان جائے. تو یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں, اگر کچھ بھی قیمت ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا. اللہ یہ یقین ہماری دلوں میں ڈالے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ بالکل بیکار چیز ہے, ملعون ہے. جی.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان.
آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مت بناؤ دنیا کو ضيعة. ضيعة اسباب, دنیا دار الاسباب ہے, یہ اسباب کی چیزیں ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے, اور اسباب پر یقین کرنا یہ شرک ہے کہ اسباب سے کام ہمارا بنے گا. تو اسباب کو استعمال کرو اور یہ سنت ہے, اور اس درجے تک اسباب کو ارباب مت بناؤ, رب کو اسباب کو رب مت بناؤ, سبب کو سبب رکھو, اس کو رب مت بناؤ. آپ کو اسباب کے درجے میں رکھو, اسباب کو ارباب مت بناؤ کہ یہ ہمارا کام بنانے والا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ کہ پورا بھروسہ اسباب پر مت کرو, اسباب پر یقین مت کرو, پورے طور پر اسباب میں منہمک ہونا اور اپنے اصل مقصد جو ہے اس کو بھول جانا, اس سے منع کیا گیا. لا تتخذ الضیعہ فترغبوا فیہا, پھر اس میں تم رغبت کرنے لگو گے, پھر دنیا ہی کمانے. بہت سے لوگ وہ ابتدا میں دکان شروع کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں اسباب کے درجے میں, کمانے کے لیے بالکل جائز ہے, صحیح ہے, سنت ہے, ثواب ملتا ہے بلکہ. بلکہ اس میں پھر آگے اتنا لگتے ہیں کہ اسی کو مقصد بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ لا تتخذوا الضیعة, یعنی اس کو اپنا مقصد مت بناؤ. اب وہ کمانے ہی کو کی فکر میں ہوتے, پیسے ہی بنانے, پیسے اس لیے وہ بنا رہے تھے تاکہ آرام سے رہے. اب پیسوں کے بنانے میں وہ بے آرام ہوتے ہیں, کھانے کا ٹائم ان کو نہیں ملتا, سونے کا ٹائم نہیں, پیسوں کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم بھی اس کو ان کو نہیں ملتا, اتنے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے. تو یہ ہے کہ اس کو ایسا مقصد مت بناؤ کہ تم اس میں پورے طور سے انہماک اور پورے طور سے اس میں تم لگو, ایسے دنیا کو ایسے اس درجے تک نہ پہنچاؤ سبب کے درجے میں. اور اس کی مثال بہت بہترین ریاض الصالحین کے شروع مقدمہ میں لکھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مثل پانی کے ہے, پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی, لیکن پانی کشتی کے باہر رہے تو کشتی کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے, لیکن اگر پانی ایک چھوٹا سا سوراخ میں سے تھوڑا تھوڑا کشتی کے اندر میں آنے لگے تو یہ کشتی ڈوبے گی اور سب اس پر جو سواری وہ سب ڈوب جائیں گے. تو ایسے ہی دنیا ضروری ہے, لیکن اس کو دل کے باہر رکھو, دل کے اندر مت رکھو. دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا کو استعمال کرو, کوئی حرج نہیں, جائز حلال طریقے سے دنیا کو کماؤ, لیکن دنیا کی ایک پائی کی محبت یہ حرام ہے. مثلاً آپ کے جیب جو ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے, یہ اوپر کا جیب, آپ اس میں 10 ملین رینڈ کی چیک رکھو کوئی حرج نہیں, لیکن دل کے اندر ایک سینٹ کی محبت بھی مت رکھو. تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک اللہ والے بزرگ حج کو جا رہے تھے, راستے میں ایک اور بزرگ سے ملے, وہاں ایک دو تین دن رہے اس بزرگ کے پاس, وہ بہت مالدار تھے, عالی شان ان کا مکان تھا. تو ان کے دل میں آیا یہ کیسے بزرگ ایسے, کتنا ان کے پاس دنیا ہے اور مکان ان کا کتنا عالی شان وغیرہ. دو تین روز رہنے کے بعد پھر وہ آگے چلے اپنے حج کے لیے, تو انہوں نے اس بزرگ جس کا یہ عالی شان مکان تھا ان سے بھی کہا تم بھی ساتھ میں چلو حج کو. کہا تیار چلو میں بھی چلتا ہوں. فوراً تیار ہو گئے, وہ بھی چلے. آگے کے منزل پر وہ جو پہلے بزرگ تھے فقیر, انہوں نے وہ اپنا لوٹا وہ بھول آئے اس بزرگ کے گھر, تو انہوں نے کہا اوہو میرا لوٹا میں بھول گیا, اب کیا حج کیا میرا حال ہوگا, کیسا میرا سفر پورا ہوگا. تو دوسرے بزرگ جو ایسے بظاہر کتنے مالدار تھے اور کتنا دنیا میں, اور وہ پہلے بزرگ کو ان پر اعتراض بھی تھا دل میں یہ کتنا دنیا میں منہمک ہے, کہا کہ اتنی تمہاری بزرگی, ایک لوٹے کے اندر تمہاری بزرگی, یعنی تمہارا پورا دل کا تعلق وہ لوٹا کے ساتھ, اور تم نے مجھے دعوت دی حج کے, فوراً میں تیار ہو گیا, پورا میرا مکان عالی شان منزلہ کوٹھی میں نے سب چھوڑ دیا اور آپ کے ساتھ میں چل دیے. تو یہ ہے کہ دل میں کچھ نہ ہو. اب بہت سے لوگ ایسے ظاہر میں فقیر بنے ہوئے ہوتے لیکن دل میں دنیا کی محبت, وہ چاہتے کہ ہمارے پاس بھی ایسی دنیا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں بظاہر تو دنیا دار ہے, بہت دنیا ان کے پاس, لیکن ان کا کوئی تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں, وہ دنیا ان کے دل میں نہیں ہے, ان کے باہر ہے. اور بہت سے لوگ ایسے فقیر ہوتے لیکن ان کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آدمی کو دیکھنا چاہے, یہ ظاہر چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہے. جی.
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی دنیا سے, اضر باخرته, تو اس کے آخرت سے یہ نقصان میں ہوتا ہے. ومن احب آخرته, اور جو اپنے آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنے دنیا کے اعتبار سے نقصان میں ہوتا ہے. یہ ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام ہے, جو سچ ہے, جو سب پر حاوی ہے. اور اس کے ایک مثال اور آئی کہ یہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں, کو وائفز, اگر ایک کو راضی کیا دوسری ناراض ہو جاتی ہے, اور اگر دوسری کو خوش کیا تو یہ دوسری ناراض ہوتی ہے. تو ایسے ہی دنیا اور آخرت یہ سوکن ہے, ایک کو راضی کرو دوسری ناراض ہو جاتی ہے. تو جس نے اپنی دنیا سے محبت کی تو وہ اس نے اپنے آخرت کو نقصان میں ڈالا. ظاہر ہے دنیا کی محبت میں پھر نمازوں میں سستی, پھر آخرت کے عبادات وغیرہ میں سستی آتی ہے. اور جس نے آخرت کو محبوب رکھا تو پھر اس کے دنیا میں کوئی نقصان آتا ہے. جتنا دنیا کو وقت دینا چاہے وہ اتنا وقت نہیں دیتا, وہ زیادہ اس کی نمازوں کی فکر کرتا ہے, زیادہ اپنے اور اپنی چیزوں کو اپنی اگر آخرت سے محبت تو دنیا کی چیزوں میں کمی آتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا, مشورہ دیا, جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو آخرت سے محبت کرتا ہے نقصان میں یقیناً اس کو کوئی نقصان پہنچے گا, لیکن آخرت ہمیشہ ہے, پائیدار زندگی آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, وہ ہے حقیقی پائیدار زندگی, اس کو ترجیح دو. اور دنیا تو عارضی ہے, آنی جانی فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایک پانی پر بلبلا کی مانند ہے, تو اس کو اس کی فکر مت کرو. تو مشورہ اور حکم یہ ہے کہ فَآثِرُ مَا يَبْقَى, ترجیح دو اس کو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, عَلَى مَا يَفْنَى, اس پر جو ختم ہونے والا ہے. اور وہ ہر عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے, بغیر شرعی حکم کے بھی آدمی سوچ سکتا ہے, جو ہمیشہ کی چیز جو آدمی کو ملے گی اور ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچے گا اور پائیدار اور پکا فائدہ, وہ زیادہ اس کو ترجیح دینا چاہیے بجائے اس کے جو چند روز کے لیے ہے, جو ایک سایہ کے مانند ہے, جو ایک بلبلا کے مانند ہے, اس کو آدمی کیسے ترجیح دے سکتا ہے. جی.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم. صلوات الترمذی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لعنت کی گئی عبد الدینار اور عبد الدرہم پر. یہ شاید آگے بھی اس کے قریب کے روایت آئی کہ جو عبد ہے, غلام بنا ہوا ہے, پورے طور سے اپنے وہ دینار کے اور درہم کے غلام بنا ہوا ہے, جیسے کہ بعضے لوگ عورت کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو بھی عورت کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو وہ عبد النساب ہے, عبد النساء اور عبد الزوجہ ہے, بیوی کے ہر بات کو مانتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ان کے گھٹنے کے بل, آن ہر نیز, وہ میرے پاس آئے. تو لوگ ان کے دوست نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا, تمہاری بیوی ہم جانتے, وہ اپنے گھٹنے کے بل تمہارے پاس آئے گی, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کہ میں بسترے کے نیچے چھپ گیا, تو پھر وہ گھٹنے کے بل پہ آئے اور مجھے وہاں سے نکالا. تو یہ ہے, یعنی پورے طور سے غلام ہے بیوی کا, عبد الزوجہ جو ہے. تو یہ عبد کا معنی. تو جو آدمی دینار اور درہم کا ایسا غلام بنا ہوا ہوتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے ذلت بھی اٹھاتا ہے, پیسوں کی وجہ سے حرام کام بھی کرتا ہے, بس پیسے مجھے ملنا چاہیے, وہ میرا خدا ہے اور پیسوں کا ملنا اور جمع کرنا یہ میرا مذہب ہے, تو ایسے پر لعنا, اللہ کی لعنت کی گئی. اور وہ ایسا ہے کہ اگر کانتا اس کو چھوبے تو وہ کانتا بھی مت نکالو, یعنی اس کی کوئی مدد مت کرو, یہ کیونکہ اللہ کی لعنت اس پر ہے, اس کے کوئی پرواہ نہ کرو. جی.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي والدارمي.
کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ان کے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان, نہیں یہ دو بھیریے بھوکے, بھیریے وہ بھی ایسے کہ وہ چیر پھاڑتے ہیں, اوپر سے اوپر بھوکے بھی ہے, اگر پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تو بھی وہ چیر پھاڑ کے کھاتے, لیکن بھوکے بھی ہے. بے افسد لہا, اب زیادہ فساد کرنے والا, اشد فسادن, بہت سخت فساد کرنے والا, اس کو یہاں ملا آخر روایت کے ساتھ بے افسد لہا لے دین ہی, اس کے دین کے لیے, یعنی وہ دو بھوکے بھیریے وہ سب سے زیادہ نقصان کرنے والا فساد کرنے والا آدمی کے دین کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ من حرص الم... وہ یہ زبان جایان کیا اس میں وہ صفت ہے؟ من حرص المرء على المال, کہ آدمی کا حرص مال کے اوپر, وہ شرف اور جاہ کے اوپر یعنی مقام کے اوپر, عزت کے اوپر, تفاخر اور برائی کے لیے, لے دین ہی اس کے دین میں وہ زیادہ نقصان پہنچانے والے. عامتاً علماء نے اس کو علماء کے ساتھ تشبیہ دی کہ جو علماء جو دی جو یعنی وہ زیادہ من حرص المرء على المال والشرف, کہ علماء جن کو مال کی زیادہ محبت اور عزت کی زیادہ محبت, وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں ان دو بھوکے بھیریوں سے جو ایک ریور میں بھیجے جائے. بکریوں کا ریور, دو بکریاں کچھ اپنے بچاؤ کا انتظام نہیں کر سکتے, اور یہ جو دو بھوکے بھیریے ہیں چیر پھاڑنے والے جانور, یہ جا کے کتنا نقصان. تو خصوصاً جو علماء ہوتے ہیں اور اپنی قوم اپنی جماعت میں کام کرتے ہیں اور ان کو حرص ہے مال کے اوپر اور حرص ہے عزت اور شرافت کے مقام پر, اور وہ چاہتے کہ اپنے لوگوں اپنی مسلیوں سے اپنی مقتدیوں سے کہ زیادہ سے زیادہ وہ مال نکالے ان سے, کسی سے جا کے مجھے یہ تکلیف ہے گھر میں یہ تکلیف ہے, اب وہ بیچارے ہمارے مولوی صاحب ہیں ہمارے لیے امامت کراتے ہیں تو وہ کوئی کسی نے اتنے پیسے دیے کسی نے اتنے پیسے دیے, دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں ہر آدمی کے پاس سے کچھ پیسے نکالتا ہے, اور اگر دو تین امام ہو علماء ہو اس مسجد میں تو ہر آدمی عالم چاہتا ہے کہ میری سب سے زیادہ عزت ہو. ہمیشہ یہ کہ لوگ میری قرآت کو زیادہ پسند کرتے یا دوسرے امام کی, لوگ میری امامت کو زیادہ پسند کرتے کہ دوسرے کی, لوگ میرا بیان زیادہ پسند کرتے کہ دوسرے. تو جس کے اندر یہ بیماری ہو, اور یہ بیماری خود بخود آ جاتی ہے آدمی کے اندر, اس کو دور کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے, روحانی علاج. ورنہ یہ ایسی بیماریاں ہیں یہ شرف اور مال کا کہ یہ دو بھوکے بھیریے. آپ سوچیں کہ اگر یہاں سب بھیریے قربانی کے موقع پر جو سب جانور بیر جو ہے یہ ڈمبے, اور اگر دو بھوکے بھیریے ان میں چھوڑ دیے جائے چند منٹوں میں سب کو خلاص ختم کر دیں گے. تو یہ دعا جو آدمی زیادہ حرص رکھتا ہے اپنے مال کے اوپر اور اپنی عزت کے اوپر, وہ دو بھیریوں سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے, اور کسی اور کا نقصان نہیں کرتا, لی دین ہی اس کا دین کو یہ برباد کرتا ہے. تو آدمی اگر اس کا علاج نہیں کراتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں فاضل ہوں زبردست میری تقریر ہوتی ہے میری قرآت بھی بہت زبردست, لیکن یہ محبت حرص اس کے صرف محبت نہیں حرص کہ لوگ میری خوب خدمت کرے اور لوگ میری خوب عزت کرے, تو یہ اپنا دین کو بہت بے انتہا نقصان پہنچاتا ہے. تو آدمی کو بہت اس پر سوچنا چاہے اور اپنا علاج کرانا چاہے, دین کا کام کرے اور خالصتاً لوجہ اللہ کرے, کوئی حرص نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو اور دنیا طلبی نہ ہو اور نہ اپنی عزت لوگوں سے چاہتا ہو, تو وہ آدمی اللہ کے ہاں بہت مقبول اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ. لیکن جو آدمی وہ اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ مال, اور بہت یہ عام بیماری ہے, اور جب تک کہ اس کا علاج نہ کیا جائے, اور یہ بہت چھپی ہوئی بیماری ہے سٹل, آدمی کو خود بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ عزت چاہتا ہے لوگوں میں اور وہ مال چاہتا ہے لوگوں سے, اور یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے. مازبان جایان نہیں ہے دو بھیریے جو بھوکے ہیں, ارسلا فی غنمین جو بھیجے گئے بکریوں کے ریور میں, بے افسد لہا ان کو بے زیادہ جو اسے نقصان کرے, لی دین ہی اس کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ کون سی صرف چیزیں ہیں؟ من حرص المرء على المال والشرف, کہ آدمی کی محبت مال کے اور عزت پر. جی
حباب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انفق مؤمن من نفقة الا اجر فيها الا نفقته في هذا التراب. رواه الترمذی وابن ماجہ.
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما انفق مؤمن من نفقت، نہیں خرچ کرتا ہے کوئی بھی مؤمن اپنا کوئی پیسے خرچ کرنا، الا اجر فیہا، مگر یہ کہ اس کو اس میں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. آدمی ایک لقمہ کھانے کا بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، آدمی ایک بلی کو کھانا کھلاتا ہے ثواب ملتا ہے، ایک کتا کو کھانا کھلاتا ہے ثواب ملتا ہے، جو بھی جو خرچ کرتا ہے اس کو اس میں ثواب ملتا ہے. الا نفقته فی هذا التراب، البتہ اس میں اس کو ثواب نہیں ملتا ہے جو فضول بیکار خرچ کرتا ہے یہ مٹی میں، یعنی تعمیرات بلڈنگ میں. جو آدمی بلڈنگ میں اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اور یہ فضول، ضروری وہ ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق، اور آج مکانات کو جا کے دیکھو کیسے کیسے مکانات بناتے ہیں، ڈیزائن کیسے بناتے ہیں، اور کتنا اس میں فضول، اور بلکہ شریعت کے خلاف اوپن کیا اوپن کچن یا کیا کہتے ہیں اوپن پلان، صرف کچن کے نہیں، اب تو ایک ہمارے ایک عزیز یہاں قریب میں گئے تو اوپن پلان ٹوائلٹ بھی، اس کو پتا نہیں تھا، وہ بیچارہ ٹوائلٹ میں آدمی بیٹھ کے کبھی منہ کیسا بناتا ہے کیا کرتا ہے، اور سب ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا نیچے کا حصہ چھپا ہوا تھا، وہ بسترے کے ہیڈ بورڈ کے پیچھے وہ اس کا نیچے کا حصہ، لیکن اس کا منہ وغیرہ سب دیکھ رہے تھے ادھر سے. تو یہ انسان جو ہے یہاں تک پہنچ گیا، اوپن پلان ٹوائلٹ کچن تو تھا لیکن اوپن پلان ٹوائلٹ بھی، اب ہر چیز اوپن، جانور جیسے انسان بن گیا. تو یہ مٹی میں، گھارے میں، یہ بلڈنگ میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ایسے عادت، کچھ پیسے یہ بھی ہے کہ جو آدمی کمینہ ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو بہت ہلکا آدمی ہو، جو بہت وہ بیس آدمی ہے ہوتا ہے، جو چیپ مینٹلٹی رکھتا ہے، تو اس کے جیب میں اس کے پاس تھوڑے پیسے جمع ہوتے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے، اس کو خرچ ہی کرنا پڑتا ہے، جہاں بھی وہ پیسے، وہ آواز آتی ہے پیسوں کی، خرچ کرو خرچ کرو، وہ پیسے جمع ہی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پرانے بڈھے لوگ پیسے جمع کرتے تھے، پھر انہوں نے بڑی بڑی تجارتیں شروع کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، لیکن آج تھوڑے پیسے ہوئے یہاں خرچ کرو وہاں خرچ کرو. تو ایسے ہی مکانوں میں کچھ بنایا، یہ کمرہ بنایا، یہ فٹ پاتھ بنایا، وہ گارڈن بنایا، اگلے سال یہ اچھا نہیں لگتا ہے، چلو اس کو نکالو، وہ پیسے پھر جمع ہوئے، اب وہ جہاں لون تھا پیونگ رکھتے ہیں، اگلے سال پیونگ نکال کے پھر لون رکھتے ہیں، پیسے خرچ ہی کرتے رہے ان چیزوں میں. اور سب سے افسوس یہ ہے کہ مدارس والے بھی پیسے فضول خرچ کرتے، آدمی جو خود کا پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جو امانت کے پیسے، اگر آپ جاؤ گے بعض ملکوں میں مدارس میں وہ کتنا ٹور پھور ہوتا رہتا ہے، آج یہ ٹورا یہ کچھ ایسے بنایا، اگلے سال وہ پھر ٹورا کچھ اور بنایا، ٹور پھور کا کام چلتا ہی رہتا ہے. اور آج کنسٹرکشن کا کام پوری دنیا میں کتنا عروج پر ہے، سعودیہ میں نئے نئے ہوٹل جو ہے، پانچ سال کی ہوٹل، دو سال کی ہوٹل عالی شان توڑ دیتے ہیں، نیا مکان بناتا ہے. یہ قوم عاد اور ثمود کا طریقہ تھا، ہر جگہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا بناتے رہتے تھے اور پیسوں اس میں خرچ کرتے تھے. تو یہ سب سے برا مصرف ہے پیسوں کا، کہ گھارے میں، مٹی میں آدمی پیسے لگائے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناپسند فرماتے تھے، اور وہ یہ آدمی ہے جو کمینہ ہوتا ہے، وہ بہت چیپ مینٹلٹی رکھتا ہے، بہت لو مینٹلٹی رکھتا ہے، وہ ان چیزوں میں پیسوں خرچ کرتا رہتا ہے. عقل مند آدمی اس کو آخرت میں ٹرانسفر کرتا ہے، غریبوں کی مدد، دین کے خاطر استعمال کرتے، اچھے کاموں میں استعمال کرتے اور آخرت میں جمع کرتا ہے. جی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انفق مؤمن من نفقت، جو بھی مؤمن خرچ کرتا ہے، الا اجر فیہا، اس کو اس میں ثواب ملتا ہے، الا نفقته فی هذا التراب، ہاں مگر یہ جو اس یہ مٹی میں، ضروری چیز وہ الگ بات ہے، مکان آپ نے بنایا ضرورت کے مطابق، آپ کو تین کمروں کی ضرورت ہے، آپ کی اولاد اتنی ہے، ٹھیک ہے، مہمان کے لیے آپ نے ایک کمرہ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سب ڈیزائن جو بناتے ہیں اس میں، کیسے دیوار بناتے ہیں اور کتنے، اور اس میں بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ پورا آرکیٹیکٹ پر چھوڑ دیتے ہیں، آرکیٹیکٹ جتنا زیادہ اس میں بنائے گا ڈیزائن، اس نے زیادہ تم سے پیسہ لے گا، اور وہ کوئی فائدہ نہیں. اور بعض جگہ جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، اب وہاں ایک جگہ جو ہمیں معلوم ہے، وہاں آرکیٹیکٹ نے چھت اتنا اونچا بنایا، اب اس جگہ کو گرمی میں سردی میں گرم کرنا ہیٹ سے تقریباً ناممکن ہے، آدمی اس میں مرتا ہے، سردی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. اب ایسی جگہ پر چھت نیچے ہونا چاہیے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں چھت اونچا ہو تو ٹھیک ہے، ہوا اچھی آتی ہے، لیکن جہاں سردی زیادہ ہو وہاں چھت اتنا اونچا بنانا، تو یہ سب بے وقوفی، یہ سب کرتے ہیں اور پیسے آپ سے لیتے ہیں، اور آپ پھر وہ مکان بناتے اور وہ آرکیٹیکٹ وہ مکان میں نہیں رہے گا، آپ رہو گے. آپ تھوڑی سے اپنے عقل کو استعمال کرو کہ کیسے آپ کو مکان چاہے. آپ مسلمان ہو، آپ ذرا دیندار ہو، پردہ کا لحاظ کرتے ہو، تو ایسا مکان بناؤ جہاں پردہ کا بھی اہتمام. کتنے ایسے مکان، اگر مہمان آئے عورتوں کو سب کو وہاں سے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسے انتظام کرو کہ عورتوں کا انتظام الگ ہو، یعنی سوچ کے آدمی چیز بنائے، ان کے اوپر مت چھوڑے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، پیسے آپ کے استعمال ہو رہے، اور وہ لوگ اپنا جو من چاہی کرتے ہیں آپ کے پیسوں کے بل بوٹے، تو یہ آدمی کو اس سے بچنا چاہے. اور یہ بھی سوچنا چاہے کہ جو بھی بنائے، اور یہاں مدرسہ میں بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، بہت سی چیزوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بناؤ بناؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن سوچو پانچ برس کے بعد اس کی ضرورت ہوگی یا نہیں، یا پھر بیکار. اور کتنی چیزوں جن کا خاص زور تھا میں نے منع کیا، الحمدللہ بعد میں پھر اس کی ضرورت بھی نہیں آئے، ورنہ اتنے پیسے لاکھ رین اس میں خرچ ہوتے، ڈھائی لاکھ رین پیسے اس میں خرچ، اور بعد میں پھر وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، تو اس سے کیا فائدہ. آدمی کو بہت سوچ کے کام کرنا چاہے.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ. رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب.
اسی مطلب کے حدیث ہے، الفاظ الگ ہے. النفقۃ کلھا فی سبیل، خرچ کرنا سب کے سب اللہ کے راستے میں، اجر فیہا، اس کو اس میں ثواب ملتا ہے، الا البناء، ہاں مگر یہ بنا جو ہے یہ نہیں ہے، فلا خیر فی، اس میں کوئی خیر نہیں تعمیرات پہ پیسوں خرچ کرنا. یہ آج جیسے کہ آپ دیکھیں حرم مکہ اور حرم مدینہ، ہر وقت جو ہے کنسٹرکشن ہوتا رہتا ہے، وہ دین کے نام سے ہوتا ہے لیکن ہر وقت کنسٹرکشن، اور ارد گرد ہوٹلوں کا نئے نئے ہوٹل گرائے جاتے، نئی نئی ہوٹل پھر دوسری بنائی جاتی ہے، پوری دنیا میں کنسٹرکشن کا چکر ہے، رستوں کا چکر ہے، کنسٹرکشن. جو ضرورت ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت بس پیسوں ہو، پیسے ہونے کی وجہ سے، اور سب لوگ اپنا نام بنانا چاہتے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، اسے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو خصوصاً تعمیر میں آدمی اپنے پیسے کو سب سے کم خرچ کرے، اور جب خرچ کرنا پڑتا ہے بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرے کہ واقعی یہ ضرورت ہے، اور ذرا سوچے تین سال بعد، پانچ سال بعد، دس سال بعد اس کی ضرورت رہے گی یا نہیں. بہت سے لوگ نے ایسے مکان بنائے کہ ہمارے دو تین بچے ہیں، ان کی شادی ہوگی، یہ یہاں رہیں گے، وہ وہاں رہیں گے، ایک بھی بچہ ساتھ نہیں رہتا. آج ہمیں معلوم ہے بچے جو ہے اپنے اپنے مکان کو چلے جاتے. اب اتنا بڑا مکان، اب وہ بیچارے بدھی ہو گئے، وہ مکان سنبھال بھی نہیں سکتے، اب ان کو ملازمین رکھنے پڑتے، وہ چوریاں کرتے ہیں، جان پر مصیبت آفت آتی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی سوچتا نہیں. آپ سوچ کے کام کرے، مکان بھی بناؤ کہ آپ دیکھیں کہ آج اولاد ہمارے ساتھ رہتی ہے نہیں، نہیں رہتی، چھوٹا مکان بناؤ، ان کی شادی، وہ الگ چلے جائیں گے، اپنے الگ جگہ رہیں گے. اب یہ کہ پہلے سے اتنا مکان بنائے، 10 کمروں کا اور 10 کچن والا کمرہ اور مکان وغیرہ، کہ ہمارے بچے رہیں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ بھی ساتھ میں رہیں گے، وہ کہاں ہوتا ہے. تو آدمی کو عقل سے کام لینا چاہے، اور یہ مٹی میں اپنے پیسوں کو نہ ڈالے اور ختم کرے. جی.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها فسلم عليه في الناس فأعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه وقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك، فأخبرناها فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد منه. رواه أبو داود.
اس روایت میں بہت سبق ہے ہمارے لیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن ہم نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آج تک مریدین اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں نکلتے ہیں، ایسے صحابہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایسے درسگاہ میں بیٹھتے تھے. ہمارے شیخ رحم اللہ اس کے بہت مخالف تھے کہ ایسے یعنی باقاعدہ منظم جو اسباق ہوتے، یہ ضرورت ہے اس زمانے کی، لیکن اسی پر اکتفا کرنا اس سے دین نہیں پھیلتا. دین پھیلتا ہے جب خصوصی قریبی تعلق ہو اپنے معلم اپنے شیخ کے ساتھ. تو ایسے نکلے صحابہ، فرماتے کہ ہم نکلے یومن ونحن معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہم بھی ساتھ میں چلے. اور یہ کئی جگہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نکلتے تھے، اور ہر موقع پر سبق وہ کوئی سبق کی چیز ہوتی تھی. ہمارے شیخ فرماتے کہ جب آدمی اپنے شیخ کے ساتھ نکلتا ہے تو اس پر اللہ کی بہت رحمت اترتی ہے کہ شیخ بھی بے وطن ہوتا ہے، یعنی بے آرام، گھر پہ آدمی کو آرام بہت ملتا ہے، اور مرید بھی بے وطن ہوتا ہے، وہ بھی باہر نکلا، اس پر اللہ کی بہت رحمت اترتی ہے. وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَآ قُبَّةً، اور یہ ہے کہ ہر چیز سے آدمی سبق لے، جو بھی آدمی دیکھے اس میں آدمی کو سبق لینا چاہے. ایک قبا کو دیکھا، ایک ڈوم کو، اور یہ ہے جیسے کہ آج مکانات کیسے، کوئی کسی نے مکان بنایا ایروپلین کی شکل میں، کسی نے مکان بنایا شب کی شکل میں، کسی نے یہ مختلف چیزیں، اور کوئی دیوار ایسے بناتا ہے ایسے گور جیسے کان ہے مکان کے، اور کوئی ایسے مکان جیسے ناک ہے مکان کے، اور یہ تمام چیزیں. تو اس نے ایک قبا بنایا، ایک ڈوم بنایا اس کے مکان کے اوپر. اور یہ بھی نہ سمجھو کہ یہ صرف اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، اور یہ صرف نمائش کے لیے، کوئی اس میں وہ ڈوم میں آدمی کوئی نہیں رہتا ہے، یہ صرف نمائش کے لیے. مشرفتن یعنی اونچا، عالیہ اونچا تھا، جو دور سے نظر آتا ہو. البتہ مساجد کے مینارے جو ہیں، مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنے اونچے بناؤ کہ لوگ دور سے دیکھے کہ مسجد کہاں ہے، کہ ان کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ مسجد کہاں ہے، دور سے دکھ جائے کہ یہ مسجد. مسجد کا حق ہے مینارہ، وہاں ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پر، لیکن مکانوں کے لیے یہ مکان کون سا قبلہ ہے اور کون سی مسجد ہے مکان کے، لوگ جو دور سے دیکھے کہ یہ فلاں کا مکان. فقال ما هذه، ناراضگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لیکن انکار اس پر نکیر کرنا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی چیز، کوئی عزت کی چیز، کوئی کامیابی کی چیز نہیں. ما هذه، یہ کیا چیز ہے. قال اصحابہ، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ گنبد کیا چیز ہے، یہ ڈھوم بنایا یہ کیا چیز ہے، قبہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا یہ کیوں بنایا، مطلب کہ اور یہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اور یہاں مدینہ میں بنایا جہاں مرکز اسلام ہے، لوگ یہاں آتے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز، یہ اسلام میں درست ہے، ہم بھی ایسے جا کے بنائیں گے، یہ ایک نمونہ ہونا چاہے خصوصاً مدینہ پاک کے لیے. هذه لفلان رجل من الانصار، یہ انصاری ایک آدمی ہے، یہ ان کا ہے، انہوں نے بنایا. فسکت وحملها في نفسه، یہ بھی تربیت کا ایک زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، جیسے کہ آپ جب آدمی ناراض ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا. وحملها في نفسه، اور دل میں اس کو چھپا رکھا، یعنی اس کو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا لیکن دل ہی دل میں رکھا. یہ بھی ایک تربیت کے لیے، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت بولے چلائے اور ان کو بتائے یہ تم نے غلط کیا، لیکن ناراضگی بتائے آدمی کو، آدمی وہ سمجھ جائے کہ اس بات سے شیخ ناراض ہے تو پھر وہ اسے بچتا ہے. تو آپ سے یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا. حملہا فی نفسی حتی لما جا صاحبہا، جب وہ آدمی آیا مجلس میں، وہ تھا سفر میں، اب مجلس میں وہ آدمی آیا، فسلم علیہ فی الناس، سب لوگوں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس پوری بھری ہوئی تھی، اس نے سلام کیا، فاعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اس سے. یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے تربیت کے لیے، منہ کا پھیر دینا، ورنہ یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، یہ ہے حکم. لیکن یہاں سب آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، فاعرض عنہ، منہ پھیرا اور ناراضگی سے پھیرا. تو تربیت کے لیے کتنے معمور بھی چیزوں کا کچھ چھوڑ دینا، یہ بھی تربیت کے لیے جائز ہے. جیسے کہ تین تین صحابی جو جہاد میں نہیں جا سکے، نہیں گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کرنے کو بھی منع کر دیا، اگر وہ سلام کرے تو جواب بھی مت دو. تو یہ ہے تربیت کے لیے جائز، اور معمور بھی چیزوں کو بھی چھڑوا دینا شیخ کے لیے جائز ہے. لوگ جو ان چیزوں کو نہیں جانتے اعتراض کرتے، یہ کیسے شیخ ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور دوسرے مریدوں سے کہتے کہ ان کے ساتھ بولو بھی مت، ان کے ساتھ سلام بھی مت کرو. تو یہ تمام چیزیں تربیت کے لیے جائز ہے. تو یہ صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، ان سے جواب نہیں دیا، یا تو جواب دیا لیکن ایسے چپکے سے، انڈر دا بریتھ، چپکے سے آپ نے سلام کا جواب دیا، یا جواب ہی نہیں دیا. صنع ذلک مرارا، کئی بار ادھر سے آئے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ پھیر دیا، ادھر آئے سلام کرنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ پھیر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق والے کوئی دنیا میں نہیں، لیکن تربیت کے لیے یہ بھی برداشت کیا، اور اپنے صحابہ سے اس کو برداشت کیا. تو تربیت کے لیے، تاکہ آدمی سبق، اور جہاں محبت ہوتی ہے تو وہ کتنا اس کو ان پر اس کا اثر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کتنا، اور بلکہ مجھ سے منہ پھیر رہے، مجھ سے ناراض ہے، تو کتنا اس پر اثر. اور یہ بھی سوچو اور یاد رکھو کہ تربیت اور اصلاح جو ہے، اس کا طریقہ جو ہے، وہی فائدہ مند سود مند ہوتا ہے جس کا صحیح اثر ہوتا ہے. مثلاً یہاں مدرسہ میں بہت سال پہلے کچھ طالب علم نے شرارت کی، وہ سبق یاد نہیں کیا جو بھی ہو، ہپس کلاس میں، تو استاذ نے کہا کہ تین روز تک تم مت آؤ کلاس میں. تو وہ تین روز تک جوبک چلے گئے، اور تین روز تک سنیما چلے گئے. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ طالب علم جس کو سبق سے، استاد سے اتنی محبت کہ ایک منٹ کے لیے بھی ان سے کہے کہ مت آؤ کلاس میں، اس کو برا لگے، تو ان کے لیے وہ فائدہ مند ہے. لیکن یہ تو خوش ہو گئے کہ استاد نے ہمیں تین روز کی چھٹی دی. تو اصلاح کے لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کون سا طریقہ وہ استعمال کرے. کبھی جو ہے سختی سے کام چلتا ہے، کبھی جو ہے محبت سے کام چلتا ہے. بعض لوگ محبت سے ان کو سمجھاؤ وہ سمجھ جاتے ہیں، بعض محبت سے اور برے ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں کہ شیخ تو استاد تو ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ غلط کام ہم اور بھی کریں گے، تو شیخ اور بھی ہم سے محبت کریں گے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کون سا طریقہ استعمال کرے. تو وہ استعمال، ایک آدمی جو دلہی میں ہوتے تھے، بعد میں کراچی میں مکی مسجد کے امیر تھے، کراچی کے امیر بھائی یامین صاحب، تو وہ کراچی دلہی میں ہوتے تھے اور مرکز آتے تھے ہر جمعرات کو، داری نہیں تھی، اور کئی جمعے تک آتے رہے. مدت کے بعد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ان کے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اگر داری آ جائے تو کتنا اچھا. اس پر وہ ناراض ہو گئے، آنا بند کر دیا، مرکز آنا چھوڑ دیا. مولانا الیاس اس زمانے میں گھوڑا گالی کر کے ان کے مکان کو پہنچے پرانی دلی، ان سے ان کی خوشامد کی اور ان کو خوش کیا، تیہ راضی کیا، اور کہا کہ تم آتے رہو، ہم داری کا کچھ نہیں کہیں گے تم سے. وہ پھر آنے لگے. پھر یہ پورا اس لیے سنایا کہ مولانا الیاس نے ایک جملہ اس پر فرمایا کہ اوف، ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی. روٹی جب عورتیں بناتے ہیں، توا ہوتا ہے، اس پر روٹی ڈالتی ہے. تو اگر توا ٹھنڈا ہو اور وہ آتا کہ روٹی آپ نے ڈالی تو وہ چمٹ جائے گی توا کے ساتھ. آپ کے کوئی روٹی نہیں, پہلے توا کو گرم کرو. توا اچھا گرم ہو گیا, اب آپ نے روٹی ڈالی ایک منٹ میں آدھی منٹ میں اچھی گرم گرم گھی والی روٹی بہت مزیدار آپ کو مل جائے گی کھانے کو. تو آدمی کی تربیت پہلے ان کو تیار کرو, ان کو زمین ہموار کرو, اس کے بعد ان کو کوئی بات کہو تو اس کا اثر ہوگا. اور اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ابتدائی دور میں ابھی جوان تھے تو ٹرین میں سفر ہو رہا تھا تو ایک آدمی کی ازار تخنے کے نیچے تھی, تو مولانا نے پوچھا سے فرمایا کہ ازار اوپر کرو, تو انہوں نے کہا کیوں, کہا کہ شریعت کا حکم ہے, تو انہوں نے شریعت کو گالی دی. تو مولانا نے فرمایا آج کے بعد میں جب تک کہ میں آدمی کا ان کا نہ سمجھوں کہ اس کا مزاج کیسا ہے میں اس کو کوئی شریعت کا حکم نہیں سناؤں گا. کہ یہ پہلے فاسق تھا فاجر تھا, میں نے اس کے یہ الفاظ کہلوانے سے یہ کافر بن گیا, شریعت کو اس نے گالی دی. تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے آدمی کا استعداد کتنا ہے, جیسے آدمی کا استعداد, اور یہ الٹا دوسرا طرف کی حد کو بھی نہ جاؤ. بعضی لوگ کتنے ہمارے مولوی امام ہیں مسجد میں 15 سال 20 سال اور متولی کی داری نہیں, 20 سال میں ایک مرتبہ بھی داری کا نہیں کہا. یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی مت کہو, اس میں استعداد پیدا کرو اور پھر اچھی طرح سے مناسب طریقے سے. آپ خود نہیں کہہ سکتے ہو, آپ مولوی ہو ملازم ہو وہ آپ سے ناراض, وہ تو بڑا سیٹھ ہے گاؤں میں, وہ آپ کے بات سے ناراض ہو جائے گا, تو دوسروں کسی اور سے کہلواؤ. بھائی عبد الوہاب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو آپ بات صحیح نہیں کہہ سکتے ہو کسی وجہ سے تو 5 اور واسطے بناؤ, اس سے کہو کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اس سے کہے تاکہ وہ اس تک بات پہنچا سکے. تو یہ بھی بے فکر بھی مت ہو جاؤ کہ یہ ہم کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. فکر کرو, کم سے کم دعا تو کرو, دل میں خواہش رکھو کہ ہماری متولی ہماری مسلی ہے 15 سال سے ہماری مسلی, اور وہ ابھی تک داری نہیں رکھتے, ابھی تک ان کے ازار تخنے کے نیچے, ابھی تک ہماری مسجد میں رسومات ہے. وہ جمعے کے خطبے سے پہلے وہ مؤذن آئے گا ان اللہ و ملائکتہ پڑھے گا, اور کوئی اصلاح کی فکر نہیں. تو اور یہ بھی ایسے بھی مت کرو کہ آپ وہاں فتنہ برپا کرو, بیچ کا راستہ کو سوچو, اللہ مدد فرمائیں گے. تو یہ ہے کہ آدمی اس کی فکر کرے. تو ہاں فارض عنہ سن ذلک میرانا حتى عرف الرجل الغضب فيه, تو وہ آدمی یعنی محبت بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. والاعراض عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر رہے, کوئی بات ہوگی پتہ نہیں کیا بات ہوگی. فشکا ذلک الی اصحابہ, انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بیان, جو قریب تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے اور قریب تھے, ان سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دے رہے اور منہ پھیر رہے, کیا بات ہے؟ وقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے, کیا بات ہے؟ اور یہ وہاں کام ہوتا ہے جہاں آدمی کو وہ محبت ہوتی ہے, اور وہ اور اگر وہ نہ ہو تو تم روٹے ہم چھوٹے, تم ناراض ہوئے تو ٹھیک ہے تم ناراض ہوتے رہو, ہمیں تم سے کیا واسطہ, تم اپنے راستے پہ جاؤ ہم اپنے راستے. تو وہاں ایسی چیز وہاں سختی سے کام لینا پڑتا ہے, لیکن جن کو محبت ہے اور ان کو ذرا ایسے اپنی ناراضگی بچائے تو وہ اس کو فوراً اس کا احساس ہوتا ہے. قالو, انہوں نے حقیقت بیان کی, ہاں کیا بات ہوئی. خرج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے, فرا قبا تک تیرا قبا کو دیکھا, فرجع الرجل الى ہاں تو وہ آدمی دیکھو کتنی محبت, فرجع الرجل الى قبته, چلا گیا سیدھا اس کے قبا کے پاس, فہدمہا حتی سواہا, اور اس کو منہدم کیا یہاں تک کہ زمین کے برابر اس کو کر دیا, پورا اس کو ختم کر دیا. بالارض, فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن پھر ادھر سے سفر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فلم یرہا, دیکھا وہ قبا نہیں ہے. قال ما فعلت القبا, وہ قبا کو کیا ہوا, کیسا کیا ہو گیا, یہاں تو قبا ہوتا تھا کیا ہو گیا. قالوا شکا الینا صاحبها ارادک, انہوں نے بتایا کہ اس کے مالک جو ہے انہوں نے ہم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ ناراض ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے. فاخبرنا ہو, ہم نے اس کو خبر کیا. فہدمہ, اس نے جا کے اس کو بالکل ڈھا دیا. فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, اما ان کل بنائن وبال علی صاحب, ہر جو تعمیر ہے وہ وبال ہے, وہ مصیبت ہے اس کے بنانے والے پر, اس کے مالک پر. الا مالا, مگر جو نہیں. مالا کی کیا تشریح ہے, کیا مطلب, یعنی الا مالا بد من, جو بہت ضروری ہے وہ ٹھیک ہے. تعمیر آپ کرو کوئی حرج نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بھی بنائی, یہ ٹھیک ہے, لیکن جو مالا بد من, جو ضروری ہو. تو جب بھی آدمی تعمیر میں پیسے خرچ کرے بہت سوچے کہ یہ ضروری. آج دیکھو مسجدیں جو بن رہی ہیں اس کی کتنے ملین, 10 ملین 15 ملین کے, اور اگر جا کے دیکھو اس میں کتنی ضرورت کی چیز اور کتنے فضول کی چیز ہے, اور کتنے جو یہ میرے خسر جو تھے مولانا زبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ مسجد کی خوبصورتی اس کی سادگی ہے, جتنی مسجد سادی ہوتی ہے اتنی وہ خوبصورت ہوتی ہے, اور مسجد کے آرنمنٹس جو ہے وہ اس کے مسلی ہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فا ایسٹ میں وہاں گئے جماعت کے سلسلے میں, تبلیغ کے سلسلے میں, تو ایک مسجد لوگوں نے آن کے کہا کہ یہاں کی بجلی اٹلی سے آئے اور یہاں کے کاپچ فلا ملک سے آئے اور یہاں کے ٹیپس فلا ملک سے آئے, پوری دنیا کی چیزیں گنوائی. تو حضرت نے بہت دل بھرے دل سے فرمایا کہ تم نے پوری دنیا کی چیزوں کو جمع کیا, لیکن آس پاس جو مسلی رہتے مسجد میں, مسجد کے, وہ مسلی کو آپ مسجد میں نہیں لے آ سکے. اصل چیز تو مسلی کا آنا ہے, یہ تمام پوری دنیا کی چیزوں تم نے جمع کیے. تو یہ ہے کہ آدمی تعمیر پر بہت وہ کوشش کرتا ہے اور فخر کرتا ہے, حالانکہ اس میں جو بالکل ضروری چیزیں اتنے ہی استعمال کرو, اس سے زیادہ مسجد اور تعمیر میں مت لگاؤ پیسے, وقت مت لگاؤ تعمیرات میں. اور یہ جو خصوصاً آپ لوگ بھی انشاءاللہ امام بنو گے اور مسجدوں میں آپ کا حصہ ہوگا, تو جہاں بھی مسجد بنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے کہ فضول. ہاں یہ بھی نہیں کہ آج کے دور میں, اور جیسے کہ ایک شہر میں, جوہانسبرگ شہر, لندن شہر میں, اور آپ مسجد ایسے بناؤ جیسے بالکل کچی مٹی کے جو دیہات میں ہوتی ہے, وہ بھی نہیں مناسب, لیکن یہ فضول خرچ جو ہے اس ایک سینٹ بھی فضول خرچ میں نہ ہو. مسجدوں میں ایسے بناتے ہیں کہ وہ کتنے جگہ محراب جو ہے وہ صرف ایک محراب نہیں ہوتا, دو محراب, ایک پھرنے گھومنے کی ایک جگہ بھی اس کے بیچ میں ہوتی ہے. تو یہ کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کے. اور ٹائلز لگاؤ ٹھیک ہے, آپ کے پیسے بچیں گے پینٹ میں برسوں تک, لیکن پھر ہر 5 سال ٹائلز بدلتے ہیں, پہلے تو پینٹ کرتے تھے 5 سال میں, اب ٹائلز بدلتے ہر 5 سال میں. یہ تمام فضول خرچ جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ فضول خرچ ہے, وہ پیسے دوسرے کاموں میں استعمال کرو. کوئی مدرسے بناؤ, مکاتب بناؤ, بیواؤں کے خدمت کرو, اور لڑکیاں کتنی بیٹھی ہوئی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے, ان کی خدمت کرو, صحیح جگہوں پر پیسے خرچ کرو. تعمیر میں چاہے دین کا کام ہو, چاہے اپنا مکان ہو, دنیا کا کام ہو, تعمیر میں جتنا کم خرچ کر سکے. اور ایسے بھی مت بے وقوفی کرو کہ اتنا کم خرچ کرے کہ ایک سال میں وہ پوری عمارت ہی گر گئے. اب نئے سال سے کیونکہ ہمیں پیسے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہے, بنیاد بھی ہم نے نہیں بنائی اور صحیح بنیاد نہیں بنائی اور پورے بلڈنگ گر گئی, وہ بھی نہیں. مطلب کہ جتنا ضرورت ہے اتنا اس سے خرچ کرو, لیکن فضول اس میں خرچ مت کرو. جی.
عن ابي هاشم بن عتبة رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي بعض نسخ المصابيح عن ابي هاشم بن عتبة بالدال بدل التال وهو تصحيف.
جي, یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا, عہد کیا؟ وہی ہے بیعت کا. بیعت کیا؟ مجھ سے عہد لیا، مجھ سے وعدہ لیا کہ انما یکفیک من جمع المال، تیرے لیے کافی ہے مال کے جمع کرنے میں ایک خادم اور ایک سواری فی سبیل اللہ. اس روایت میں دو چیزیں ہیں، ورنہ علماء نے بتایا کہ ویسے انسان کی بنیادی ضرورتیں پانچ چیزیں ہیں، مطعم ہے کھانے کی ضرورت، مشرب ہے پینے کی، مسکن مکان کے، منکح بیوی کے، اور مرکب سواری کے. یہ پانچ چیزوں کی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور آدمی کو اس میں اپنی ضرورت کو پورا کرنا اور صحیح طریقے حد سے اندر عبادت میں شمار ہوگا، اور اگر اس میں کمی کریں گے تو آدمی کو تکلیف پہنچے گی. تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ کافی ہے تیرے لیے من جمع المال، پیسوں کے جمع کرنے میں کہ آپ ایک خادم رکھے جو آپ کی خدمت کر سکے. اور خادم کا رکھنا، اور جیسے کہ بہت سے ہمارے بزرگ ان کے خادم ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت کرے، یہ اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے اور یہ سنت ہے کہ کوئی آدمی خصوصاً جب آدمی ذرا اگر بیمار ہو، عمر زیادہ ہو گئی، اب اس کو خادم کی ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی خادم رکھے ان کی خدمت کرے. اور ایک مرکب سواری، اور یہ مرکب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مسجد کو جانے آپ دور رہتے ہو مسجد سے، یا آپ کمزور ضعیف ہو گئے پیدل نہیں جا سکتے، ورنہ اصل تو پیدل ہی جانا ہے، علم کے تلاش میں آپ جاتے ہو اور آپ جہاد میں جاؤ، تو یہ سواری کی ضرورت پڑتی ہے. تو اور وہ سواری کے جتنی خدمت آپ کریں، اگر جانور ہو، گھوڑا ہو، تو اس کا کھانا پینا، دانا وغیرہ، اس کا انتظام. اور اگر اس زمانے میں ہو تو گاڑی کا مینٹیننس وغیرہ، اس میں تیل ڈالنا، پانی ڈالنا، پیٹرول ڈالنا، یہ تمام چیزیں، اس سب میں ثواب اگر آپ کی نیت ہو فی سبیل اللہ، کہ آپ کو اس کو اللہ کے راستے میں. جیسے کہ بہت سے ہمارے ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں، بہت کمزور ہے، اور اگر ہو بھی تو بیوی کے ساتھ آپ کیسے پبلک ٹرانسپورٹ بسوں میں سفر کرو گے، پردہ کا مسئلہ ہوتا ہے بہت. تو آپ نے گاڑی رکھی کہ بیوی جو ہے اس کا پردہ کا انتظام ہو جائے، آرام سے وہ سفر کر سکے، یہ تمام آپ کی نیت ہے، تو وہ مرکب میں آپ کو پورا ثواب. جو بھی آپ اس کی خدمت کرو، گاڑی کی ڈھلائی کرو، گاڑی کے مینٹیننس، اس سب میں آپ کو ثواب ملے گا. اور مرکب کا یہ ضروریات، بنیادی ضروریات انسان میں سے شمار ہوتے ہیں. اور یہ آگے جو راوی ہے کہ ابو حاشم ابن عتبہ، تو ایک روایت میں، ایک وہ کتاب میں عتبہ دین ڈال کے ساتھ، لیکن یہ تصحیف ہے، صحیح تا ہی ہے. جی.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يوالي به عورته وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ابن آدم، نہیں حق ہے، نہیں جائز ہے ابن آدم کے لیے فی سوا ہذہ الخصال، ان چیزوں کے علاوہ، ان چیزوں یہ جائز ہے. کون سی چیزیں؟ بیت یسکن، مکان ہو، مسکن ہو، وثوب یواری بھی عورت ہو، اور اس کے کپڑے ہو جس سے وہ اپنے سطر کو چھپاوے، وجلف خبز، وجلف الخبز، اور روٹی کا ایک ٹکڑا، والماء اور پانی. اور یہاں یہ بھی سمجھو دین کا ایک اصول کہ ایک آیت کو مت دیکھو اور ایک حدیث صرف نہ مت دیکھو، پورا دین کو دیکھو، پورا قرآن پر نظر کرو. بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے اور کہا کہ یہود اور نصارہ کو بھی نجات ہو جائے گی، وہ ایک آیت میں ہے، کیا ہے، یہود اور نصارہ یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن پورا قرآن کو دیکھو. دوسری جگہ یہ شرط لگائے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دین پر وغیرہ، تو پورا دین کو دیکھو. ایک حدیث میں جیسے وہ موقع تھا، جیسے وہ مخاطب تھا جن سے بات ہو رہی تھی، اس کے مطابق ایک حکم بیان ہوا، تو اس ایک حکم کو پورا دین پر لگانا یہ غلط ہے. پورے حدیث کو دیکھو، صرف ایک حدیث کو آدمی دیکھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ غلط فیصلہ کرے گا. جیسے کہ ایک اگر مقدمہ چلتا ہو، کورٹ کیس، اور آپ عامی آدمی, آپ کورٹ کو جانتے, آپ لا نہیں جانتے, آپ وکیل لائر نہیں ہو, آپ کچھ نہیں ہو, آپ نے ایک گھنٹہ کے لیے سنا, اور وہاں جو کورٹ کیس چھ ہفتے تک چلتا ہے, چھ مہینے تک, اور وہ جج میجسٹریٹ جو بیٹھتا ہے وہ چھ مہینے تک اچھی طرح سب باتیں سنتا ہے اور سب لکھتا ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, اور وہ انٹروگیشن ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن, تمام چیزیں, تو وہ جو فیصلہ کرتا ہے اور آپ نے ایک گھنٹہ میں سنا اور آپ کا ایک فیصلہ ذہن میں آتا ہے, تو کون سا زیادہ معتبر ہوگا؟ ظاہر ہے جج کا, جو جنہوں نے پورا سنا اور وہ اس ملک کے قانون کو بھی جانتا ہے, اور وہ پھر وقت مانگتا ہے کہ میں سوچوں فیصلے کرنے سے پہلے, اور آپ نے ایک گھنٹہ سنا, تو جو آدمی ایک حدیث, یہ اہل حدیث سلفی لوگ یہی غلطی کرتے, ایک حدیث کہیں مل گئی, ایک آیت اسی کو لیا اور پورا دین کو سامنے رکھ کے اس کا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ آدمی جو, اور ہماری جو ائمہ فقہ ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, احمد ابن حنبل رحمہم اللہ, انہوں نے پورا دین کو دیکھا, قرآن, حدیث, اور ان مسائل پر خوب غور و فکر کیا, پھر فیصلہ کیا. اور ہم ایک حدیث کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے, ہمارا فیصلہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں, اوپر کی روایت میں دو چیزیں بیان فرمائے, یہاں اور چیزیں, لیکن فیصلہ کرنے, اور فقہ اسی کا نام ہے کہ تمام پورا قرآن, پورا دین, صحابہ رضی اللہ عنہ کا احوال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے ایک مسئلہ لکھا, وہ ہے فقہ. اور ہمارے سامنے ایک آدھ دو حدیث ہوتی ہے اور ہم چاہتے کہ ہم فیصلہ کریں. تو فرمایا کہ لیس علی ابن آدم حق فی سوا ہاد الخاذ الخصال, ان چیزوں کے علاوہ ابن آدم کو کوئی حق نہیں, بیتن یسکن, ایک مکان ہو جس میں وہ رہے, اور اگر حقیقی معنی لیا جائے تو بیتن بیڈ روم کو کہتے, جہاں بات ہے یبی, تو آدمی رات گزارتا ہے وہیں, اس کے لیے کافی ہے. ہم تو عام متن بیٹن کو پورا گھر کے لیے بولتے ہیں, جس میں مطبخ بھی ہو, جس میں بیٹھک بھی ہو, جس میں بیت الخلا بھی ہو, اور لفظی جو ہے وہ بیٹن, وہ ایک کمرہ ہے, یسکنو جس میں وہ رہتا ہے. اور بہت سے لوگ آج تک دنیا میں صرف ایک کمرہ میں رہتے ہیں, سب ان کا کام کھانا کا پکانا, بچوں کے ساتھ سب اس ایک کمرے میں رہتے ہیں. بیت یسکنہ و ثوب یواری بہ عورتہ, اور کپڑا, اور وہ بھی اتنا کپڑا کہ بس اپنے بدن کو چھپاوے. لیکن ہمارے کتنے کپڑے, کبٹ کو جا کے کھولو دیکھو, پھر بیگز میں اوپر, کبٹ کے اوپر اور بیگز رکھے ہوئے ہوتے, پھر اور سٹور روم میں کتنا رکھا ہوتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تھے, وہاں عورتوں کا بیان تھا, جب ہم پہنچے باہر, جو ہے گرم ملک ہے, جوتے باہر رکھے, تو میں نے دیکھا کہ نیچے سے اوپر تک سب عورتوں کی جوتیاں. تو میں خوش ہوا کہ بہت عورتیں آ گئی آج بیان سننے کو. بعد میں چلا کہ وہ صرف گھر والی تھی, ان کے اتنے سارے جوتے جو ہے, اتنے جو نیچے سے اوپر تک اتنے ان کے جوتے. اور کبٹ میں دیکھو کتنے کپڑے, آج جو ہے یہ جس کو جلباب کہتے ہیں, یا یہ کیا کہتے ہیں, برقع نہیں, یہ کلوک, کلوکس, عورتوں کے کتنے کتنے کلوکس ہوتے ہیں. حالانکہ ایک جبا, ایک برقع کافی ہے عورت کے لیے, زیادہ سے زیادہ دو کپڑے جو ہے مرد کے لیے تین جوڑ کافی ہے, زیادہ سے زیادہ پانچ, لیکن کتنے جوڑ, جھوٹوں کے کتنے. اور یہ تو دوسرے لوگ تو دور کی بات, طلبہ ہم خود اپنا سوچیں, کتنے ہمارے کپڑے, کتنے ہماری جھوٹے, کتنے ہماری چیزیں. حالانکہ بہت سے ایسے بزرگ گزرے, صرف ایک کپڑے میں انہوں نے ہمیشہ زندگی گزاری, اور وہ ایک کپڑے, وہ جائے گئے جمعے کو تالاب پہ, وہ پانی کے اندر رہے, سٹر ہو گیا, پردہ ہو گیا, وہ کپڑے کو دھویا, پتھر پر ڈالا, سوکھ گئے, وہیں پہنے, جمعے کی نماز پڑھے. دوسرے کے صرف دو کپڑے ہوتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے, وہ جمعے میں ذرا تاخیر سے آئے, کہا میں اپنے کپڑے دھو رہا تھا اس لیے مجھے تاخیر ہو گئے. اور ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں, بہرحال جائز ہے ضرورت کے مطابق, لیکن یہ جو اسراف ہے اور اتنا فضول ہے, اور اتنے 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 کپڑے ہیں, اتنے اتنے جھوٹے ہیں, اتنے اتنے چیزیں, یہ مناسب نہیں. اور یہ عورتوں اور ایسے کہ ہم مولوی بھی ایسے بنے تو پھر کیا امت کا کیا حشر ہوگا. تو آدمی کو اس میں کمی کرنے کی کوشش کرنی چاہے. وہ جلف الخبز, اور ایک ٹکڑی روٹی کے, اور یہ جلف الخبز اس کو کہتے جو سوکھی روٹی اور موٹا آٹا کا, رف آٹا کا, یہ نہیں کہ آپ تو سپر فائن بریڈ ہم کھاتے ہیں وغیرہ, لیکن موٹے اور اس میں کوئی چیز نہیں, نہ بٹر اس کے اوپر نہ جیم اس کے اوپر, اتنا موٹی روٹی. لیکن آج ظاہر ہے کہ ہم اس کو نہیں کھا, مطلب کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق, اور اس میں ذرا اضافہ ہو, لیکن فضول اسراف اور ہر وقت کھانے کی فکر, کپڑوں کی فکر, یہ مناسب نہیں. والماء اور پانی, یہ اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه الترمذي وابن ماجه.
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دلنی علی عمل, بتاؤ مجھے, دلالت کرو مجھے کوئی ایسا عمل پر, اذا انا عملت ہوں, جب میں وہ عمل کرو تو احبنی اللہ, اللہ مجھ سے محبت کرے, اور اسی ایک عمل میں احبنی الناس, لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. تو وہ کیسا عمل ہوگا کہ خالق اور مخلوق دونوں, ورنہ عامتاً خالق خوش ہو تو مخلوق ناراض آدمی سے ہوتا ہے, اور مخلوق خوش ہو تو خالق ناراض. لیکن ایک ایسا عمل انہوں نے پوچھا, کیا کیسا بھی سوال, کیا زبردست سوال, ایک ایسا عمل کہ خالق بھی خوش اور مخلوق بھی خوش. اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کیسے, اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اسے بیان فرمایا, ازہد فی دنیا, دنیا میں زہد اختیار کرو. زہد کا مطلب کہ زائد چیزوں سے بچو, بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں اس کو استعمال کرو. یحبک اللہ, اللہ آپ سے محبت کریں گے. اللہ کو بھی دنیا ملعون, دنیا اللہ کی نظروں میں ملعون ہے, اللہ دنیا کو محبت نہیں کرتے. تو اگر آپ بھی دنیا سے بچو, اللہ بھی دنیا کو پسند نہیں کرتے, آپ بھی نہیں پسند کرتے, تو ظاہر ہے اللہ آپ کو پسند کریں گے. آپ مثلا استاد جو ہے وہ کوئی چیز پسند کرتا ہے, اور طالب علم بھی وہ چیز پسند کرتا ہے, تو استاد وہ طالب علم سے محبت کرتا ہے, اور استاد کوئی چیز ناپسند کرتا ہے اور طالب علم بھی وہ چیز ناپسند کرتا ہے, تو استاد کو وہ طالب علم سے محبت پیدا ہوتی ہے, شیخ کو ایسے مرید سے محبت ہوتی ہے. تو جو آدمی دنیا سے بچتا ہے اور اللہ کا حکم ہے, اور اللہ دنیا کو پسند نہیں کرتے, تو اللہ کو بھی آپ سے محبت ہوگی. وزہد فیما عند الناس, اور بچو ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہو, لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے بچو. لوگ جو ہے, آپ لوگ مولوی بنو گے, امام بنو گے, استاد بنو گے, ماں باپ آئیں گے آپ کے پاس, مسلی آئیں گے, مولانا جو چیز آپ کی ضرورت ہے آپ ہمیں پوچھے, آپ ہم سے کہے, ہماری سعادت ہوگی. آپ یاد رکھے, ایک مرتبہ آپ نے پوچھا آپ کی قیمت ان کی نظروں سے گر جائے گی. کبھی نہ پوچھے ان سے, وہ خود اگر اتنی محبت ہے وہ جانتے آپ کے پاس گاڑی نہیں, وہ آپ کی مدد کریں, لیکن وہ کہتے کہ وہ چاہتے کہ آپ ان سے مانگو. آپ کبھی نہ مانگے, آپ کبھی اپنی ضرورت کو ظاہر مت کرو, وہ پھر آپ سے محبت اور آپ کی عظمت پیدا. اور جو 10 سال 20 سال آپ نے ایک جگہ امامت کرائے اور لوگوں کو آپ کی بڑی عقیدت اور بڑی محبت, پھر ایک دن آپ نے کوئی ایک معمولی چیز لوگوں سے پوچھی, آپ کی قیمت گر جاتی ہے. تو یہ ہے اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وزہد فیما عند الناس, لوگوں کے جیب کے اوپر مت نظر کرو. ایک آدمی ملا تھا بہت پہلے جب جماعت پہ, اور انہیں وہ رائیوین جب بالکل شروع میں, تو ان کو بھی مستقل وہاں رہنا تھا مقیم. انہوں نے باب عبدالوہاب سے بتایا, باب عبدالوہاب نے فرمایا آپ رہ سکتے ہو کوئی حرج نہیں, لیکن ایک شرط ہمارے یہاں ہے, کسی کے جیب پر نظر نہ ہو. یہاں آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے, تنخواہ نہیں ملے گی, اللہ پر بھروسہ کر کے رہو. اور آدمی پھر یہ انہوں نے بتایا کہ آدمی جب ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے جیب میں ہاتھ رکھتا ہے اپنے رومال نکالنے کو, اور آپ سوچتے کہ آپ مجھے پیسے دیں گے, یہ میرے لیے پیسے نکال رہے ہیں. تو تو ایسے لالچ پیدا ہوتی ہے. آپ بچو لوگوں سے, آپ کی بڑی عزت ہوگی, اور اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ آپ کی ضروریات اللہ پوری کریں گے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ تعالی ہر ایک آدمی کی ضرورت جہاں لوگوں پر نظر گئی اپنی قیمت آپ نے گرا دی. اور صرف آپ نے علم کے, علماء کے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء بھکاری ہے, بھیک مانگتے رہتے ہیں, تو آپ کبھی کسی سے بچو. وزعت فیما عند الناس, بچو ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے, ہوتا ہے. یحبک الناس, پھر لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور جہاں ذرا بھی آپ ان کے طرف مائل ہوئے اور ان سے کچھ درخواست کی, اور یہ بھی طریقہ لوگ جانتے, آپ ان سے جا کے مشورہ کرتے ہو, مجھے نئی گاڑی خریدنے, آپ کا کیا مشورہ؟ اب وہ بیچارہ کوئی کا ڈیلر ہے, وہ جانتا ہے یہ میرے پاس پیسے مانگنے کو آیا کہ میری مدد کرو. یا آپ یہ کہو کہ مجھے قرضہ دو, اور یہ بھی سوچو کہ قرضہ بھی اگر واقعی آپ کو قرضہ ہی لینا ہو, آپ کی ضرورت ہے تو قرضہ. لیکن بہت سے لوگ قرضہ لیتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ ہم پھر کبھی ادا نہیں کریں گے. یہ قرضہ کا نام ہے شریعت میں قرضہ حسنہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرضہ لیا اور اگر آپ اسے ادا کرنے, وہ قرضہ ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہو لیکن خدا نہ خواستہ موت آ گئی اور آپ سے ادا نہیں ہو سکا, تو معاف ہے. لیکن بہت سے لوگ اس قرضہ حسنہ کو قرضہ حسنہ سمجھتے ہیں, کہ جب بھی وہ آدمی پیسے مانگتا ہے تو ہنس دیتے ہو, کہ وہ اس کو ٹال دیتے ہو, اس کا پیسہ ادا نہیں کرتے ہو. تو اس سے بچے آدمی, وہ آدمی جتنا لوگوں سے قرضہ بھی لینے سے بچے اور ان سے کچھ بھی مانگنے سے بچے, اس کی ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اور لوگ بیچارے بے وقوف ہوتے ہیں, نہیں سمجھتے. یہ ہمارے علماء ہیں, انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے, ہماری دینی ضرورت کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے, انہوں نے پوری زندگی وقف کی, ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن بیچارے نہیں سمجھتے, نہیں جانتے. آپ لالچ نہ کریں جو ان کے پاس ہے, کچھ نہیں ان کے پاس. آپ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.